أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى آمنت بالله صدق الله العظيم. اور قسم ہے ستارے کی جب وہ غروب ہو تمہارا ساتھی نہ گمراہ ہوا نہ اس نے غلط راستہ اختیار کیا اور یہ خواہشات سے کوئی بات نہیں کرتا مگر وہ وحی ہوتی ہے جو اس کی طرف کی جاتی ہے وہ وحی سکھائی ہے اسے ایک ایسی ذات نے جو سخت قوت والی ہے طاقت والی ہے اور وہ بلند ہوا اور وہ اونچے افق پر تھا پھر وہ قریب آیا پھر اور قریب آیا اور دو کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی کم پھر اللہ نے اپنے بندے کو وحی کی جو وحی کی اور دل نے نہیں جھٹلایا اس چیز کو جو انہوں نے دیکھی تھی کیا تم نبی سے جھگڑ رہے ہو اس بات پر جو نبی دیکھتا ہے اور حالانکہ اس نبی نے اسے ایک اور مرتبہ بھی دیکھا تھا سدرۃ المنتہا کے پاس جس کے پاس جنت المأوی ہے جس کے پاس جنت کا ٹھکانہ ہے اور یہ وہ وقت تھا کہ جب سدرۃ المنتہا پر چھا رہی تھیں، وہ چیزیں جو چھا رہی تھیں، نہ نگاہ ٹیڑی ہوئی اور نہ نگاہ نے حد سے تجاوز کیا، اور انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا۔ کیا تم نے لات عزہ کو دیکھا، اور تیسرا منات، اور منات جو تیسرا بت ہے اس کو دیکھا؟ کیا تمہارے لیے نر ہیں اور اللہ کے لیے مادہ؟ یہ تو بڑی ٹیڑی تقسیم ہے، یہ تو صرف نام ہیں جو تم نے رکھ دیے ہیں، تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے، اللہ نے اس کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ یہ لوگ صرف اپنے گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پروردگار کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے۔ کیا انسان کو وہ سب چیزیں مل جائیں گی جن کی وہ تمنا کر رہا ہے؟ اور آخرت اور یہ دنیا اللہ کے لیے ہے۔ یہ ان آیات مبارکہ کا مفہوم اور ترجمہ جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں، اور یہ سورۃ النجم کی ابتدائی آیات ہیں، آیت نمبر 1 سے لے کر اور آیت نمبر 25 تک۔ جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ان آیات میں شروع کی 18 آیات ہیں جن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اجمالی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رویت کا ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا اور یہ دیکھا، اور کس کو دیکھا؟ اکثر مفسرین کی رائے یہی ہے، اور یہی مروی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اور دوسرے صحابہ سے، کہ سورۃ النجم کی شروع کی 18 آیات میں جس رویت کا ذکر ہے، اس سے حضرت جبریل علیہ السلام کی رویت مراد ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل میں دو مرتبہ دیکھا تھا۔ ایک مرتبہ تو اس وقت جب آپ غار حرا سے تشریف لا رہے تھے، اور اس کا قصہ یہ ہوا کہ آپ غار حرا میں عبادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اور وہیں پہلی وحی نازل ہوئی، پھر اور وحی نازل ہوئی، پھر بیچ میں وقفہ آ گیا اور حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر نہیں آئے، تو آپ کو کچھ پریشانی ہوئی کہ کیا قصہ ہے، اور حضرت جبریل علیہ السلام آ رہے تھے اور وحی لے کر آتے تھے، اچانک یہ بیچ میں وقفہ کیسا آ گیا ہے؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، یا مجھے سمجھنے میں کچھ غلطی ہوئی ہے؟ تو مختلف قسم کے خیالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ رہے تھے، اور یہ جو وقفہ آیا تھا، اس کو محدثین کی اصطلاح میں فترۃ الوحی کہا جاتا ہے، کہ وہ وحی کا وقفہ تھا، کہ وحی آتی رہی، پھر بیچ میں کچھ دنوں کے لیے رک گئی، تو وہ جو رک گئی اسے فترۃ الوحی کہا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس فترۃ الوحی کے زمانے میں بھی غار حرا میں تشریف لے جاتے رہے، اور جیسا کہ آپ کا معمول تھا کہ خلوت میں ہو کر، سب لوگوں سے ہٹ کر اور تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی آپ عبادت کرتے تھے، تو وحی کے نازل ہونے کے بعد بھی، بعثت کے بعد بھی آپ وہاں جاتے رہے اور خلوت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے۔ لیکن جب آپ کو پریشانی ہوئی تو آپ اس غار حرا سے تشریف لا رہے تھے، تو ایک روایت کے مطابق افتح، ایک کھلے میدان میں، اور دوسری روایات کے مطابق جو ترمذی جلد ثانی کے اندر ہے، اجیات کے مقام پر جو آج بھی مشہور ہے، وہاں تو وہاں ایک کھلا میدان تھا۔ تو اس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک ایک آواز سنائی دی، آپ نے اوپر دیکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام اپنی اصلی شکل کے اندر موجود تھے، اور پورا آسمان انہوں نے گھیرا ہوا تھا۔ اتنی بڑی شخصیت، اتنی بڑی شخصیت کہ جناب آپ کے اوپر ایک ہیبت طاری ہو گئی۔ پھر واپس آپ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا زملونی زملونی دسرونی، کہ مجھے چادر اڑاؤ۔ تو یہ پہلا موقع تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا۔ پھر اس کے بعد اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا. سبحان الذی اسرا بعبدہ, 15ویں سپارے کی سورۃ الاسراء ہے, اس میں بھی وہ ذکر کیا گیا. تو آپ کو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس لے جایا گیا, پھر بیت المقدس سے آپ کو آسمانوں پر لے جایا گیا جسے معراج کہا جاتا ہے, اور وہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو سدرۃ المنتہی تک اپنے پاس بلایا, اور اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ سے ہم کلامی فرمائی. اس وقت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا. تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی جبریل علیہ السلام آتے تھے انسانی شکل میں آتے تھے, اور عام طور سے ایک صحابی تھے دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ, بڑے خوبصورت صحابی تھے, تو عام طور سے ان کی شکل میں آتے تھے, لیکن اصلی شکل میں آپ نے جبریل علیہ السلام کی صرف دو مرتبہ زیارت کی, دو مرتبہ انہیں دیکھا. ایک جب غار حرا سے آپ اپنے گھر آ رہے تھے اجیات کے مقام پر, اور دوسرا جب آپ معراج میں تشریف لے گئے تو وہاں آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام کی زیارت کی ان کی اصلی شکل میں. اب یہ آیات ہیں, ان میں سے پہلی آیت میں سورۃ النجم ہے اور اس کے اندر 53 آیات ہیں, اور یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اس کی پہلی آیت میں ارشاد ہے, وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى, قسم ہے ستارے کی جب وہ غروب ہو جائے تمہارا یہ ساتھی نہ تو گمراہ ہوا ہے نہ بے راہ ہوا ہے. ستارے کی قسم کھائی گئی. اب ستارے کی قسم کیوں کھائی؟ ویسے تو یہ بات کئی مرتبہ پہلے آ چکی ہے کہ ہمارے لیے تو غیر اللہ کی قسم کھانا حرام ہے بالکل. ماں کی قسم, ماں کے سر کی قسم, بچے کے سر کی قسم وغیرہ وغیرہ, یہ سب ناجائز ہے, گناہ کبیرہ ہے. غیر اللہ کی قسم کھانا ناجائز ہے, گناہ کبیرہ ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی بات کو پکا کرنے کے لیے قسم کھاتے ہیں ہمارے عرف کے مطابق, تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بعض مخلوقات کی اور مختلف مخلوقات کی قسم کھائی ہے. تو یہاں ستارے کی قسم کھائی اور فرمایا والنجم اذا ہوا. یہ ہوا عربی زبان میں اگر ہوا یہوی ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں گرنے کے, تہوی بہ الریح فی مکان سحیق, اور اگر ہوی یا ہوا ہو سمیا سے آ جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں محبت کرنے کے اور خواہش کرنے کے. تو یہاں یہ ہوا ہے ضربہ سے ہے, تو اس میں اس کا معنی ہے گرنے کے, اور ستارے کی گرنے کا مطلب ہے ستارے کا غروب ہو جانا. والنجم اذا ہوا, اور قسم ہے ستارے کی جب وہ غروب ہو جائے, تو یہ مفہوم بنتا ہے قسم ہے ستارے کی جب وہ غروب ہو جائے. اب کیا مراد ہے ستارے سے؟ تو ہمارے حضرت شیخ الاسلام صاحب مولانا طارق عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے یہ اپنا رجحان ظاہر فرمایا کہ ستارے سے مراد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روشن ستارہ ہے جن سے تم کفر کی اور ظلمت کی کفر کی تاریکیوں میں اور ظلمتوں میں اپنا راستہ دیکھ سکتے ہو. اور دیکھو یہ ستارہ ہیں, غروب ہو جائیں گے, دنیا سے چلے جائیں گے, اس لیے ان کی قدر کرو. تمہارے جو ساتھی ہیں یہ ستارے شب ہیں, اور ان کے ذریعے سے تم ہدایت حاصل کر سکتے ہو, لیکن کسی وقت میں یہ غروب ہو جائیں گے, اس لیے قدر کرو ان کی. یہ رجحان ہے حضرت شیخ الاسلام صاحب مدظ اللہ العالی کا, اور بھی کچھ حضرات نے اسے اختیار کیا. اور دوسرے مفسرین کا خیال یہ ہے کہ اس میں اشارہ اس بات کی طرف کہ جتنے ستارے ہیں وہ دنیا سے جا چکے ہیں, جتنے انبیاء کرام علیہ السلام تھے وہ ستاروں کی مانند تھے, وہ آئے اور دنیا سے چلے گئے. اب تو آفتاب رسالت طلوع ہو گیا ہے, اب تو نبوت کا آفتاب طلوع ہو گیا, وسراج منیرا, تو سراج منیر ہیں آپ. اب ستارے ختم, آفتاب آ گیا ہے, اور یہ ایسا آفتاب اور سورج ہے کہ تم اس کا انکار نہیں کر سکتے. تو قسم کھائی والنجم اذا ہوا, اور قسم ہے ستارے کی جب وہ غروب ہو جائے, ما ضل صاحبکم وما غوا, تمہارا ساتھی نہ گم راہ ہوا نہ بے راہ ہوا. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے یہ گم راہ اور بے راہ, وجہ اس کی یہ ہے کہ ظلہ یا ظلو کے معنی ہوتے ہیں گمراہ ہونے کے، اور گمراہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ راستے پر جا رہے تھے، اچانک تھوڑا سا راستہ بھول گئے، بجائے اس کے کہ ادھر کو جاتے آپ بائیں طرف کو چل پڑے، دو سڑکیں جا رہی تھی، اندازہ صحیح نہیں ہو سکا اور آپ غلط راستے کی طرف چلے گئے، یہ ہو گیا کہ راستہ گم گئے، یعنی گم راہ، راستہ گم ہو گیا اور آپ غلط راستے پر چل پڑے. اور ایک ہے بے راہ، بے راہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے شروع ہی سے غلط راستہ اختیار کیا، یعنی آپ نے سوچ سمجھ کر کہ جی جانا تو تھا کہیں، آپ نے جناب غلط راستہ کا اس کا اختیار کر لیا، وہ ہے بے راہ ہونا. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ستاروں کی قسم کھا کے یہ بات فرمائی کہ ما غل صاحبکم وما غوا، تمہارے جو یہ ساتھی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہ یہ راستے سے بھٹکے ہیں نہ انہوں نے غلط راستہ اختیار کیا ہے، نہ یہ راستے سے بھٹکے ہیں نہ انہوں نے غلط راستہ اختیار کیا ہے، یہ بالکل صراط مستقیم پر ہماری طرف چل رہے ہیں، جنت کی طرف چل رہے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ ساتھ ان کے پیچھے پیچھے چلو. والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ غروب ہو جائے، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا ساتھی نہ تو گم راہ ہوا اور نہ ہی وہ اس نے غلط راستہ اختیار کیا. اور حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے صاحبکم فرمایا کہ قرآن مجید نے صاحبکم فرمایا، صاحب کہتے ہیں اس آدمی کو جو آپ کے ساتھ ساتھ رہتا ہو، آپ کہتے ہیں میرا ساتھی ہے، تو ساتھی کا مطلب یہ ہے کہ راستے میں آپ کے ساتھ ساتھ رہتا ہے. تو قرآن نے یہ کہا ہے کہ محمد تو تمہارے ساتھ رہتے ہیں، بچپن ان کا تمہارے سامنے گزرا، لڑکپن تمہارے سامنے گزرا، جوانی تمہارے سامنے گزری، 40 سال ان کی عمر ہو گئی، 40 سال تک ان کی ہر نقل و حرکت، ہر اٹھنا بیٹھنا، ان کا لڑکپن، ان کی جوانی، ان کی تجارت، ان کی ہر چیز تمہارے سامنے ہے، تم کیسے اس نبی کے اوپر اعتراض کرتے ہو کہ جس کو تم 40 سال تک الصادق الوعد الامین سمجھتے رہے کہ سچے ہیں، وعدے کو پورا کرنے والے ہیں، امانت دار ہیں، اور اب یہ کہتے ہو کہ شاعر ہیں، ساحر ہیں اور مجنون ہیں. تو یہ تمہارے ساتھی ہیں، 40 سال تک تمہارے ساتھ رہے ہیں، تم ہمیشہ ان کی سچائی کے، امانت اور دیانت کے معترف رہے ہو، یہ نہ گمراہ ہوئے ہیں نہ یہ راستے انہوں نے غلط راستہ اختیار کیا ہے. تمہارے یہ ساتھی نہ تو راستے سے گم ہوئے ہیں نہ انہوں نے غلط راستہ اختیار کیا ہے. آگے آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ یہ نبی جو بھی بات کرتے ہیں وہ وحی سے کرتے ہیں. فرمایا وما ينطق عن الهوى، یہ خواہشات نفسانی سے کوئی بات نہیں کرتے، ہوا کہتے ہیں خواہش نفسانی کو. وما ينطق عن الهوى، یہ نبی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے. تمہارے ساتھی جو نبی ہیں یہ خواہشات نفسانی سے کوئی بات نہیں کرتے. ان هو الا وحی یوحا، یہ نہیں ہوتی ہے مگر وہی جو ان کی طرف کی جاتی ہے. کیا مطلب؟ کہ یہ جو بات کرتے ہیں وہی سے کرتے ہیں، اپنے خواہشات نفسانی سے کوئی بات نہیں کرتے. اب اس کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کریں اور یہ کہیں کہ یہ قرآن کی بات ہے، اللہ نے یہ حکم دیا ہے، تو وہ جو کہیں گے وہ خواہش سے نہیں کہیں گے بلکہ وہی ہوگی جو ان پر آئی ہوگی جب ہی وہ آگے نقل کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے، وہ تو وہی ہوتی ہے جو ان پر کی جاتی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بات صورتیں تو ایسی بھی ہو سکتی ہیں کہ نبی نے اپنے مرضی سے کوئی بات کہی ہو، اپنے اجتہاد سے کوئی بات کہی ہو؟ جواب یہ کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ نبی اپنے اجتہاد سے کوئی بات کرے، لیکن اس کا اجتہاد جو ہے وہ بھی وہی کے تابع ہوتا ہے. مثلاً اسارہ بدر کے قصے میں جب بدر کے قیدیوں کا مسئلہ آیا تو آپ کی رائے یہ تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ انہیں قتل کر دیا جائے، لیکن بعد دوسرے صحابہ کی رائے یہ تھی کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر صحابہ کی رائے کو اختیار کیا اور فدیہ لے کر چھوڑنے کی جو تجویز تھی اس کو اختیار کر لیا، لیکن یہ فیصلہ جو آپ نے کیا تھا اپنے اجتہاد سے کیا تھا، لیکن بعد میں اللہ سبحانہ و تعالی کی وہی آ گئی کہ یہ جو فیصلہ تھا یہ بہتر نہیں تھا، اور وہ جو عمر کہہ رہے تھے، عمر فاروق کہہ رہے تھے، وہ فیصلہ بہتر تھا۔ تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اجتہاد سے ایک بات فرمائی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجتہاد کا حق تھا، کیونکہ جب تک آپ کے اجتہاد کے خلاف کوئی وحی نازل نہ ہو جائے اس وقت تک نبی کا اجتہاد ہی واجب اور قابل اتباع ہوتا ہے۔ ہم اور آپ تو امام ابو حنیفہ کے اجتہاد پہ عمل کرتے ہیں، جب اگر امام ابو حنیفہ کا اجتہاد ہمارے لیے حجت ہے کسی درجے میں، تو نبی کا اجتہاد کیسے حجت نہیں ہوگا؟ اور نبی جو اجتہاد کرتا ہے وہ تو اللہ تعالی کی بھیجی ہوئی وحی کی روشنی میں اجتہاد کرتا ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ نبی جو بھی بات منہ سے نکالتا ہے وہ وحی ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ یا تو وہ براہ راست وحی ہوتی ہے جو اللہ نے بھیجی ہوتی ہے، یا نبی جو بات کرتا ہے وہ وحی کے اصولوں کی روشنی میں اور وحی کے اصولوں کے عین مطابق بات کرتا ہے۔ فرمایا کہ وما ينطق عن الهوى، اور نبی اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتا، ان هو الا وحی یوحى، یہ نہیں ہوتی مگر وحی، نہیں ہوتی اس کی بات مگر وہی جو اس کی طرف کی جاتی ہے۔ آگے آیت نمبر 5, 6, 7, 8 اور اس سے آگے کی جو آیات ہیں، بلکہ 5, 6, 7, 8 اور 9، ان چار آیتوں میں، بلکہ 5 آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ذکر فرمائی کہ اللہ تعالیٰ جو وحی بھیجتا ہے وہ بیچ میں جبرائیل علیہ السلام کو قاصد بناتا ہے، اور وہ آگے پہنچاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور یہ وہ بات ہے کہ جو سورۃ الانشقاق میں بھی آئی ہے کہ ان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انہ لقول رسول کریم ذی قوة عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، کہ یہ جو قرآن ہے یہ پیغام ہوتا ہے اس قاصد کا جو بڑی عزت والا ہے اور امین ہے اور قوت والا ہے اور عرش کے پاس اس کا بڑا مقام ہے۔ تو اللہ تعالی وحی بھیج دیتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام کو، اور حضرت جبریل علیہ السلام آ کر سکھاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس کو قرآن کہتا ہے علمہ شدید القوا، یہ قرآن سکھایا ہے تمہارے ساتھی کو یعنی نبی کو ایک ایسے شخص نے جو سخت قوتوں والا ہے، ذو مرتن طاقت والا ہے، فاستوى اور وہ بلند ہوا، وہو بالافق الاعلى اور وہ اوپر کے افق پر تھا، ثم دنا فتدلى پھر وہ قریب آیا اور قریب آیا، فكان قاب قوسين او ادنى اور دو کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی کم، فاوحى الى عبده ما اوحى پھر اللہ نے اپنے بندے کو وحی بھیجی جو وحی بھیجی۔ اب یہ جو آ رہا ہے علمہ شدید القوا ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، اسے کون مراد ہے؟ جمہور مفسرین کے نزدیک اسے حضرت جبریل علیہ السلام مراد ہے، کیونکہ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ علمہ شدید القوا، نبی کو یہ قرآن سکھایا ہے، یہ وحی سکھائی ہے ایسے شخص نے جو بڑی طاقت والا ہے۔ اب وہ شخص جو بڑی طاقت والا ہے اسے جبریل علیہ السلام مراد ہیں، ذو مرت قوت والا ہے، فاستوى، اور وہ شخص یعنی وہ فرشتہ بلند ہوا، وہو بالافق الاعلى، اور حال یہ تھا کہ وہ افق اعلی پر تھا، یعنی جہاں دور آسمان اور زمین مل رہے ہوں وہاں افق کے اوپر جبریل علیہ السلام پورے بیٹھے ہوئے تھے، اور لہو ست مئات جناح، اور ان کے جو شخصیت تھی اس نے پورے افق کو گھیرا ہوا تھا. اس کو قرآن فرماتا ہے علمہ شدید القوا، یہ وہی سکھائی ہے نبی کو ایک ایسے فرشتے نے جو مضبوط قوت والا ہے، ذو مرت طاقت والا ہے، فاستوى، اور وہ فرشتہ بلند ہوا، وہو بالافق الاعلى، اور حال یہ تھا کہ وہ فرشتہ اوپر افق پہ تھا، ثم دنا فتدلى، پھر وہ فرشتہ قریب آیا، پھر اور قریب آیا، ثم دنا فتدلى، پھر وہ فرشتہ قریب آیا، پھر اور قریب آیا. دنا کے معنی قریب آیا، اور تدلہ کے لفظی معنی ہوتا ہے لٹکنے کے. یعنی اگر بالکل ٹھیٹھ اس کا ترجمہ کریں تو وہ قریب آیا پھر لٹک گیا. چنانچہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ترجمہ کیا کہ پھر نزدیک ہوا اور لٹک آیا، لیکن اردو میں اس طرح بولتے نہیں ہیں، اس لیے مفہوم اس کا یہ ہے کہ پھر وہ فرشتہ قریب آیا پھر اور قریب آیا. اور یہ جو لفظ ہے کہ وہ قریب آیا پھر لٹک گیا پھر اور قریب آیا، یعنی اور قریب آیا، ظاہر ہے کہ یہ جملہ اللہ سبحانہ و تعالی پہ صادق نہیں آ سکتا، اسی لیے جمہور مفسرین کے نزدیک اس سے حضرت جبریل علیہ السلام مراد ہے. تو فرمایا کہ علمہ شدید القوا، نبی کو یہ وحی سکھائی ایک ایسے فرشتے نے جو مضبوط طاقت والا ہے، ذو مرت قوت والا ہے، فاستوى، پھر وہ فرشتہ بلند ہوا، وہو بالافق الاعلی، اور وہ اوپر کے افق پر تھا، ثم دنا فتدلى، پھر وہ قریب ہوا پھر اور قریب ہوا، فکان قاب قوسین او ادنا، پھر وہ دو کمانوں کے برابر رہ گیا یا اس سے بھی کم، فکان قاب قوسین او ادنا، پھر وہ دو کمانوں کے برابر آ گیا یا اس سے بھی کم، یعنی بہت قریب آ گیا، وہ جبریل علیہ السلام بہت قریب آ گئے. اور یہ عربوں کا محاورہ ہے قاب قوسین، جب کسی چیز کو یہ بتانا ہو کہ وہ میرے بہت قریب آ گئی یا میں اس کے قریب پہنچ گیا، تو عام طور سے اس کو کہا جاتا ہے قاب قوسین. اور اس کی تفسیر میں دو باتیں لکھی ہیں مفسرین نے، ایک بات تو یہ ہے کہ جب دو آدمی، عرب میں دو آدمی ایک دوسرے سے کوئی معاہدہ کرنا چاہتے تھے یا کوئی معاملہ کرنا چاہتے تھے یا دوستی پکی کرنا چاہتے تھے، تو وہ کرتے یہ تھے کہ ایک شخص اپنی کمان ہاتھ میں پکڑ لیتا تھا، وہ جو اس کا لکڑی کا گول سا دستہ ہوتا ہے اس کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتا تھا، اور اس کی تانت جو ہے دوسرے کی طرف کر لیتا تھا، دوسرا جو ہے وہ بھی اس اپنی کمان کے دستے کو پکڑ کر اپنے کمان کی جو تانت ہے وہ اس کے تانت کے قریب کر لیتا تھا، تو دونوں اپنی کمانوں کی تانتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیتے تھے، اور یہ علامت ہوتی تھی اس بات کی کہ بات پکی، وہ معاہدہ پکا ہے. جیسا کہ جام سے جام ٹکراتے ہیں، شرابی جو ہیں وہ جام سے جام ٹکراتے ہیں تو علامت کیا ہوتی ہے؟ پکے. یا ہاتھ سے ہاتھ ملاتے ہیں کہ لو بھائی چلو ہاتھ ملاؤ، پکا معاہدہ. یا انگلی چھوٹی سی انگلی دوسری بچے چھوٹی انگلی دوسری کی چھوٹی انگلی سے ملا دیتے ہیں کہ بات پکی. تو یہ بات پکی ہونے کے یا قریب آنے کے لیے یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں. اور حضرت علامہ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جب یہ لوگ سفر میں جاتے تھے اور کہیں آرام کرنا چاہتے تھے، ایک آدمی اپنی کمان یہاں رکھ دیتا تھا، اس کے برابر میں دوسرا آدمی اپنی کمان یہاں رکھتا تھا، تیسرا اپنی کمان یہاں رکھتا تھا، اور قریب قریب سوتے تھے تاکہ ایک دوسرے سے حفاظت رہے، کوئی جانور یا دشمن نہ آئے. تو ہر شخص ایک کمان کے برابر جگہ لیتا تھا، تو اگر دو کمان ہوں گی تو دونوں کا فاصلہ بالکل برابر ہوگا، زیادہ فاصلہ نہیں ہوگا. اس کو کہا جاتا ہے فکان قاب قوسین او ادنا. تو جبریل علیہ السلام افق پر تھے، پھر قریب آئے، پھر اور قریب آ گئے، یہاں تک کہ صرف دو کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا، بلکہ اس سے بھی کم، اس سے بھی زیادہ قریب آ گئے. اس کو قرآن کہتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى، پھر وہ دو کمانوں کے برابر ہو گئے، قریب آ گئے یا اس سے بھی قریب آ گئے. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، پھر اللہ نے اپنے بندے کو وحی کی جو وحی کی. یہاں اوحا کی ضمیر راجع ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف بالاتفاق، اور اسی لیے بعض علماء نے یہ کہا کہ جب اوحا کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے تو شروع کی جو ضمیریں ہیں وہ بھی اللہ ہی تعالیٰ کی طرف راجع ہونے چاہیے تاکہ انتشار ضمائر لازم نہ آئے. اسی لیے کچھ مفسرین نے یہ کہا کہ ان سب میں رؤیت باری تعالیٰ مراد ہے. لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور جو دوسرے جلیل القدر مفسرین ہیں وہ سب کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں انتشار زمائد نہیں ہے، اور اس سے جو رؤیت جبریل علیہ السلام مراد ہے، اور اوحا الی عبدہ ما اوحا میں انتشار زمائد اس لیے نہیں ہے کہ کسی بندہ ہونا اور اللہ کا ہونا اور وہی بھیجنے والا یہ سب متعین ہے. بھیجنے والا، وہی بھیجنے والا اللہ ہے، اور وہ اس نے بھیجی اپنے بندے کی طرف، تو جب اپنے بندے کی طرف بھیجی تو ظاہر ہے کہ جبریل علیہ السلام کا تو کوئی بندہ نہیں ہے، بندہ ہوگا تو اللہ کا ہوگا. اس لیے اوحا الی عبدہ ما اوحا میں ضمیر راجع ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، اور مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جب وہی بھیجتا ہے تو جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے بھیجتا ہے، جو رسول امین ہے، امین ہے، اور جتنی جو بات جتنی اللہ تعالیٰ ان کو دیتے ہیں وہ ٹھیک ٹھیک وہی بات آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیتے. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، پھر اللہ نے اپنے بندے کو وحی کی جو وحی کی. مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَآ، نبی نے جو کچھ دیکھا وہ ان کے دل نے نہیں جھٹلایا. کیا مطلب؟ کہ نبی نے جو دیکھا وہ صرف آنکھوں کا گھوم جانا نہیں تھا، ایسا نہیں کہ نبی کو کوئی غلط بات نظر آ گئی ہو یا نبی کو ایک خواب میں کوئی بات نظر آ گئی ہو، نہیں، جو کچھ انہوں نے دیکھا دل سے بھی دیکھا، آنکھوں سے بھی دیکھا. مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى، اور دل نے نہیں جھٹلایا اس بات کو جو نبی نے دیکھی تھی. آگے آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى، کیا تم نبی سے جھگڑتے ہو اس بات پر جو نبی دیکھتا ہے؟ نبی تو جبریل علیہ السلام کو دیکھتا ہے، نبی تو وحی لیتا ہے، نبی تو معراج پہ جاتا ہے اور نبی آ کر تمہیں بتاتا ہے، تم کیوں اس سے جھگڑتے ہو؟ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى، کیا تم نبی سے جھگڑا کرتے ہو اس بات پر جو نبی دیکھتا ہے؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور نبی نے انہیں دیکھا تھا ایک اور مرتبہ بھی. نبی نے انہیں یعنی جبریل کو دیکھا ہے ایک اور مرتبہ اترتے ہوئے. عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور انہوں نے ان کو دیکھا ہے، یعنی نبی نے جبریل علیہ السلام کو، فرشتے کو دیکھا ہے. نزلتن اخرى، ایک اور مرتبہ اترتے ہوئے، جب وہ اوپر سے اتر رہے تھے. کہاں؟ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس. سدرہ ویسے تو کہتے ہیں بیری کے درخت کو، لیکن کیا ہے وہ بیری کا درخت اللہ ہی کو معلوم ہے، وہ ہم اپنے آپ اسے کہہ نہیں سکتے. نام ہے اس کا سدرۃ المنتہا، اور اس کو سدرۃ المنتہا اس لیے کہا جاتا ہے کہ نیچے کے جتنے امور ہیں وہ جا کر سدرۃ المنتہا پہ ختم ہو جاتے ہیں. اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی کا عرش ہے، کرسی ہے، تجلی ہے، اور وہاں کوئی پر نہیں مار سکتا. تو عند سدرۃ المنتہا، وہاں سے جبریل علیہ السلام اتر رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں ان کو دیکھا. دوسری مرتبہ، پہلی مرتبہ دیکھا تھا اجیاد میں مکہ مکرمہ میں، اور دوسری مرتبہ دیکھا معراج کے موقع پر جب سدرۃ المنتہا سے وہ نیچے اتر رہے تھے. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور نبی نے اس فرشتے کو دیکھا ایک اور مرتبہ بھی، عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس، عندها جنۃ المأوی، اور اسی سدرۃ المنتہا کے پاس جنت الماوا ہے، یعنی وہ جنت ہے جو ہمیشہ ہم سب کا ٹھکانہ ہے. عندها جنت الماوا، اس سدرۃ المنتہا کے پاس جنت الماوا ہے، یعنی رہنے والی جنت ہے، وہ جنت ہے جہاں جا کر جنتیوں نے رہنا ہے. اذ یخشى السدرۃ ما یخشى، اور جب انہوں نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ سدرۃ المنتہا سے اتر رہے ہیں، تو اس سدرۃ المنتہا پر وہ انوار اور تجلیات تھیں کہ جن کا تصور کرنا مشکل ہے. اس کو قرآن کہتا ہے اذ یخش سدرۃ ما یخشا، جبکہ اس سدرۃ المنتہا کو ڈھانپ رہے تھے وہ انوار جو ڈھانپ رہے تھے. کیا انوار تھے، کیا فیوض و برکات تھی، اللہ ہی کو معلوم ہے. اسی لیے قرآن نے اس کی تفصیل ذکر نہیں کی، بلکہ یہ سے فرمایا اذ یخش سدرۃ ما یخشا، جبکہ اس سدرۃ المنتہا کو ڈھانپ رہی تھی وہ چیزیں جو ڈھانپ رہی تھی، یعنی وہ انوار تھے جو برس رہے تھے. ما زاغ البصر وما طغا، نہ تو نگاہ ٹیڑی ہوئی اور نہ نگاہ نے حد سے تجاوز کیا. ما زاغ البصر وما طغا، نہ نگاہ ٹیڑی ہوئی اور نہ اس نگاہ نے حد سے تجاوز کیا. اس کی تفسیر میں مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ نے فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے اور سدرۃ المنتہا پر آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام کی زیارت کی اپنے اصلی شکل میں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، اس وقت میں دو باتیں ہوئیں. ایک تو کہ ما زاغ البصر، نگاہ ٹیڑی نہیں ہوئی. نگاہ ٹیڑی نہیں ہوئی یعنی جہاں دیکھنا چاہیے تھا وہیں دیکھا، ادھر ادھر ٹیڑی ہو کر نگاہ نہیں گئی. اور طغا کا مطلب یہ ہے کہ اس نے حد سے بھی تجاوز نہیں کیا، اور حد سے تجاوز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اور اوپر دیکھنے لگتے یا دائیں بائیں دیکھنے لگتے، ایسا بھی نہیں ہوا. نہ نگاہ ٹیڑی ہوئی، نہ نگاہ نے حد سے تجاوز کیا، جہاں نگاہ مرکوز ہونی چاہیے تھی وہیں مرکوز رہی. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تھی، معراج تھی، سدرۃ المنتہا تھا، حضرت جبریل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں وہاں سے اتر رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، پھر وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی فرمائی، اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض کی، پھر اس کے بعد وہ اور کم ہوئیں، پھر اور کم ہوئیں، یہاں تک کہ 5 رہ گئیں، جیسا کہ معراج کی احادیث میں ساری تفسیر موجود ہے. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ نبی جب گئے اور سدرۃ المنتہا پہ انہوں نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا، تو وہاں جو دیکھا سو دیکھا، نہ تو ان کی نگاہ ٹیڑی ہوئی اور نہ ان کی نگاہ نے حد سے تجاوز کیا. لقد رأى من آیات ربه الکبرى، اور نبی نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. سدرۃ المنتہا کو دیکھا، ساتوں آسمانوں کو دیکھا، حضرت جبریل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا. لقد رآ من آیات ربه الکبرى، نبی نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا. اب یہ 18 آیات تک اللہ تعالی نے یہ ذکر کیا. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک یہ سورت ہے اور یہ اونچے مقامات ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تجلیات ہیں، سدرۃ المنتہا، اور نبی کو لے جایا جا رہا ہے سدرۃ المنتہا تک، اور اللہ تعالیٰ اپنی وحی حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے نبی کو پہنچا رہے ہیں. اور دوسری طرف ان کافروں کی حرکتیں دیکھو کہ جناب وہ بت جو منات ہے، لات ہے اور عزا ہے، یہ لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں. کہاں وہ خالق و مالک جس کے قبضے میں پوری کائنات ہے، اور کہاں یہ پتھر کے بنائے ہوئے بت کہ جن میں سے کسی کو یہ دولت کی دیوی کہتے ہیں، کسی کو نفرت کی دیوی کہتے ہیں، کسی کو کچھ دیوی کہتے ہیں، کہاں یہ اور کہاں وہ، کہاں آسمان اور کہاں زمین. تو قرآن آگے کہتا ہے افرائیتم اللات والعزا، کیا تم نے دیکھا بھی لات بت کو اور عزا کے بت کو، ومنات الثالثت الاخرى، اور اس تیسرے بت کو جو منات ہے. عرب دنیا میں اس وقت میں تین بڑے بت تھے، ایک لات کا بت تھا جو طائف کے لوگ، جو قبیلہ ثقیف کے لوگ ہیں دوسرے لوگ، وہ اس کو مانتے تھے، بہت بڑا بت تھا اور وہ طائف کے سارے علاقے کا وہی بت سمجھا جاتا تھا. دوسرا بت تھا عزا، وہ مکہ مکرمہ میں قریش کا بت تھا، قریش اور قریش سے متعلق جتنے قبائل ہیں وہ سارے کے سارے نعوذ باللہ عزا بت کی پرستش اور پوجا کرتے تھے. تیسرا بت تھا منات، اور یہ ایک جگہ تھی مشلل اور قدیت، اور یہ مشلل اور قدیت وہ جگہ تھی کہ جب مدینہ منورہ سے روانہ ہو تو ایک چھوٹا پہاڑی سلسلہ ہے مسلسل، اور یہ پہاڑی سلسلہ چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں. اب تو وہ راستہ ختم ہو گیا، پرانا راستہ جو تھا تو ہم اسی سے آتے جاتے تھے، وہ پہاڑیوں کے درمیان گھومتا تھا. تو وہ پہاڑیاں ہیں، مدینہ منورہ سے چلیں تو ذوالحلیفہ سے آگے پہاڑیاں شروع ہوتی ہیں، اور پھر یہ پہاڑیاں بدر تک رہتی ہیں، اور بدر پہ جب سمندر کے آثار شروع ہوتے ہیں پھر مسطح زمین شروع ہو جاتی ہے. تو جہاں سے یہ پہاڑیاں ختم ہو کر مسطح زمین شروع ہوتی تھی اس جگہ کا نام مشلل القدید ہے. وہاں ایک بڑا بت انہوں نے بنا رکھا تھا، اس کا نام تھا منات. اور جو مدینہ منورہ کے کافر تھے اور مشرک تھے وہ منات کی عبادت کرتے تھے. تو گویا طائف کے جو لوگ تھے وہ لات کی عبادت کرتے تھے، مکہ مکرمہ اور اس کے ارد گرد کے جو قبائل تھے وہ عزا کی عبادت کرتے تھے، اور ادھر مدینہ کی طرف جانے والا جو سارا علاقہ ہے اور مدینے سے آنے والے لوگ وہ عبادت کرتے تھے منات کی. اور اسی لیے وہ لمبا قصہ ہے، بات آگے نکل جائے گی، لیکن بہرحال اسی لیے روایات میں آتا ہے کہ جو انصار تھے وہ شرک کے زمانے میں جب آتے تھے تو وہ احرام باندھتے تھے منات کے پاس آ کر، اور پھر جب منات کے پاس آ کر احرام باندھتے تھے تو پھر وہ اساف اور نائلہ کے گرد طواف نہیں کرتے تھے، یعنی صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتے نہیں تھے. لمبا قصہ ہے جو طالب علم انشاءاللہ پڑھ سکتے ہیں. بہرحال قرآن نے یہاں تین بتوں کا ذکر کیا جو اس وقت میں حجاز کے اندر بڑے تین بت تھے. تو کہا افرائیتم اللات والعزا، کیا تم نے دیکھا لات بت کو اور عزا بت کو، ومنات الثالثت الاخرى، اور تیسرا بت جو منات ہے. بھی فرمایا یہ تم نے جو بت رکھے ہیں نام اکثر عورتوں کے نام ہیں، کیونکہ منات بھی عورت کا نام ہے، عزا بھی عورت کا نام ہے. فرمایا الکم الذکر ولہ الانثی، اور تم جو ہے اپنے لیے تو لڑکے پسند کرتے ہو، اگر تمہارے ہاں لڑکی پیدا ہو جائے تو تم لوگوں سے چھپتے پھرتے ہو، اور اللہ کے لیے تم نے بیٹیاں رکھی ہوئی ہیں. چنانچہ تم نے ان بتوں کو بھی یہ سمجھا ہے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور ملائکہ کو بھی تم یہ کہتے ہو کہ الملائکہ تو بنات اللہ، کہ ملائکہ جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو قرآن کہتا ہے الکم الذکر ولہ الانثی، کیا تمہارے لیے تو نر ہوں لڑکے ہوں اور اللہ کے لیے لڑکیاں ہوں، کیسی بات کرتے ہو. تلک اذن قسمت غیظہ، یہ تو بڑی ٹیڑھی تقسیم ہے. اللہ کے لیے تم مادہ پسند کرتے ہو اور اپنے لیے نر پسند کرتے ہو، اللہ کے لیے لڑکیاں ثابت کرتے ہو اور اپنے لیے لڑکے چاہتے ہو. الکم الذکر ولہ الانثی، کیا تمہارے لیے لڑکے ہوں، ولہ الانثی اور اللہ کے لیے بیٹیاں ہوں. تلک اذن قسمت ضیزہ، یہ تو بڑی ٹیڑھی تقسیم ہے. پھر آگے اگلی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف تم نے نام رکھے ہوئے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے ان بتوں کی، یہ تو تمہاری باتوں کا جواب بھی نہیں دے سکتے، یہ تمہاری مدد تو کیا کریں گے. فا فرما ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ نہیں ہے مگر کچھ نام جو تم نے رکھ لیے ہیں اور تمہارے آبا و اجداد نے، ان ہی الا اسماء نہیں ہے مگر یہ کچھ نام ہیں، سمیتموها انتم وآباؤکم اور یہ تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے یہ نام رکھ لیے ہیں، ما انزل اللہ بها من سلطان، اللہ نے اس کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ سلطان عربی زبان میں وہ دلیل جو آدمی پر مسلط ہو جائے جس کا جواب نہ بن پڑے، اور اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ نے لکھا کہ قرآن مجید میں جہاں سلطان آیا ہے تو اس سے بادشاہ مراد نہیں ہوتا، اکثر دلیل مراد ہوتی ہے۔ ما انزل اللہ بها من سلطان، اللہ نے ان چیزوں پر کوئی دلیل نازل نہیں کی، ان یتبعون الا الظن، یہ لوگ نہیں پیروی کرتے مگر گمان کی، یہ لوگ نہیں پیروی کرتے مگر گمان کی، وما تهوی الانفس، اور ان چیزوں کی جو ان کے نفسوں کو خواہش ہو، یہ لوگ نہیں پیروی کرتے مگر صرف گمان کی اور خواہشات نفسانی کی۔ اپنی خواہشوں سے انہوں نے بت بنا لیے، اپنی خواہشوں سے کسی کا نام لات رکھ دیا، کسی کا عزہ رکھ دیا، کسی کا منات رکھ دیا، کسی سے دیویاں، کسی سے وہ جناب دولت مانگتے ہیں، کسی سے لڑکے مانگتے ہیں، یہ صرف نام ہیں جو تم نے رکھ دیے، اللہ نے اس کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ ان یتبعون الا الظن وما تهوی الانفس، یہ لوگ نہیں پیروی کر رہے مگر اٹکل کی۔ ظن جو ہے عجیب ہے یہ لفظ، ظن کا، ظن کہتے گمان کو، اسی سے ظن غالب آپ لوگوں نے سنا ہوگا، ظن کہتے گمان کو۔ پھر یہ جو ظن کا لفظ ہے یہ کبھی تو آتا ہے ہلکے گمان کے لیے اور اس کے اندر وسوسے کا بھی آ جاتا ہے کہ وسوسہ، تو ان نظن الا ظنن بما نحن بمستيقنین میں بھی ظن سے مراد ہے وسوسہ، یعنی وہ جو کہ 50% سے بھی کم ایک گمان ہو، کیونکہ اگر 50% سے کم ہوگا تو وہ گمان ہے، 50% ہو تو شک ہوگا، 50% سے اوپر چلا جائے تو ظن غالب ہوگا، پھر وہ 100% چلا جائے تو یقین ہوتا ہے، پھر یقین کی بھی قسمیں عین الیقین، حق الیقین وغیرہ وغیرہ۔ تو ظن جو ہے اس کا یہاں معنی ہے اٹکل، اسی لیے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا، ان نظن الا ان یتبعون الا الظن، یہ لوگ نہیں پیروی کر رہے مگر اپنے اٹکل کی۔ اور حضرت شیخ الاسلام صاحب حضرت تقی اسماعیل صاحب نے کیا، وہم و گمان، یہ لوگ نہیں پیروی کر رہے مگر اپنے وہم کی، وما تهوی الانفس، اور جو ان کی خواہشات ہیں، وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى، حالانکہ ان کے پروردگار کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے، حالانکہ ان کے پروردگار کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے۔ جب پروردگار کی طرف سے ہدایت آ گئی ہے اس کی پیروی کرنی چاہیے، اور ان بتوں کو جن کو تم نے پتھروں سے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے ان کی عبادت چھوڑنی چاہیے۔ آخر میں آیت نمبر 24 اور 25 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک عجیب جملہ بولا، وہ کافروں کے لیے بھی ہے مسلمانوں کے لیے بھی ہے، فرمایا کہ ام للانسان ما تمنا فللہ الآخرۃ والأولى، کیا انسان کو وہ سب کچھ مل جاتا ہے جس کی وہ تمنا کرتا ہے؟ یہ آخرت اور دنیا تو اللہ کے لیے ہے۔ ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کے لیے وہ کچھ ہے جو وہ تمنا کرے؟ کیا جو انسان تمنا کرے وہ اس کو مل جائے گی؟ فللہ الآخرۃ والأولى، آخرت اور یہ دنیا تو صرف اللہ کے لیے ہے۔ کیا مطلب؟ ہر تمنا پوری نہیں ہوتی، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہے جی، خواہشیں تو انسان کی بہت ہوتی ہیں، تمنائیں تو بہت ہوتی ہیں، لیکن ساری تمنائیں پوری نہیں ہوتی۔ یہ دنیا اور آخرت اللہ کے لیے ہے، جب اللہ کے لیے ہے اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا چاہیے۔ اور اسی سے بڑا سبق ہمیں حاصل ہوا کہ ہماری تمنا ہو سکتی ہے کہ یہ بھی ہو جائے، وہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو، وہ بھی ہو، ٹھیک ہے تمنا انسان کر سکتا ہے، ٹھیک ہے اس کے لیے دعا بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے اس کے لیے جائز کوشش بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھنا چاہیے ہر تمنا پوری نہیں ہوتی، اگر پوری ہوگی تو کہاں ہوگی؟ آخرت میں، جنت میں ہوگی، وہاں آپ کی ساری تمنائیں پوری ہو جائیں گی۔ یہ قرآن تو نہیں ہے، یہ تم میرے قریب بیٹھے ہو، یا تو دور جا کے بیٹھو یا قرآن یہاں رکھو۔ تو فرمایا ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کے لیے ہے وہ سب جو تمنا کرے؟ فللہ الاخرت والاولا، اللہ ہی کے لیے ہے آخرت اور دنیا، اور ہونا تو یہ چاہتا اللہ ہی کے لیے دنیا اور آخرت، لیکن اللہ تعالیٰ نے الآخرہ کو مقدم کر دیا، الاولا کو مؤخر کر دیا، اشارہ کر دیا کہ ساری تمنائیں اگر پوری ہوں گی تو کہاں ہوں گی؟ آخرت میں پوری ہوں گی، وہاں تو آپ کی ساری تمنائیں پوری ہو جائیں گی جو آپ چاہو گے، لیکن دنیا تو دنیا ہے، اور کچھ خواہشیں پوری ہو جاتی ہیں، کچھ خواہشیں پوری نہیں ہوتی۔ یہاں تک کا ترجمہ پھر سے سن لیجئے، والنجم اذا ہوا، اور قسم ہے ستارے کی جب وہ غروب ہو، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا ساتھی نہ تو راستے سے بھٹکا نہ اس نے غلط راستہ اختیار کیا، وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحا، وہ خواہشات سے کوئی بات نہیں کرتا، وہ تو وہی ہوتی ہے جو اس کی طرف کی جاتی ہے، علمہ شدید القوا، اور یہ وحی اسے سکھائی ہے ایسے فرشتے نے جو بڑی طاقت والا ہے، ذو مرت قوت والا ہے، فاستوى، اور وہ فرشتہ بلند ہوا، وہو بالافق الاعلى، اور وہ فرشتہ اوپر کے افق پر تھا، ثم دنا فتدلى، پھر وہ فرشتہ قریب آیا، پھر اور قریب آیا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى، اور پھر دو کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا، فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، پھر اللہ نے اپنے بندے کو وحی کی جو وحی کی، مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى، اور دل نے ہرگز نہیں جھٹلایا اس بات کو جو نبی نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی، أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى، کیا تم نبی سے جھگڑا کرتے ہو اس بات پر جو نبی دیکھتا ہے، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور اس نبی نے اس فرشتے کو دیکھا تھا ایک اور مرتبہ بھی اترتے ہوئے، عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى، سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى کے پاس جس کے قریب میں ہمیشہ رہنے والی جنت ہے، اِذْ يَخْشَى السِّدْرَةَ مَا يَخْشَى، یہ وہ وقت تھا کہ سدرت المنتہا پر انوار چھا رہے تھے جو چھا رہے تھے، ما زاغ البصر وما طغا، نہ نگاہ ٹیڑی ہوئی نہ نگاہ نے حد سے تجاوز کیا، لقد رأى من آیات ربه الکبرى، اور نبی نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھ لیا، افرأيتم اللات والعزى، کیا تم نے دیکھا بھی ہے اس لات بت کو اور عزا بت کو، ومنات الثالثة الاخرى، اور وہ تیسرا بت جو منات ہے، الکم الذکر ولہ الانثی، کیا تمہارے لیے بیٹے ہوں اور اللہ کے لیے بیٹیاں ہوں، تلک اذن قسمۃ ضیزا، یہ تو بڑی ٹیڑی تقسیم ہے، ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ تو نہیں ہے، یہ بت نہیں ہے مگر صرف نام ہے جو تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے رکھ دیے ہیں، ما انزل اللہ بها من سلطان، اللہ نے ان کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں کی، ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، یہ کافر نہیں پیروی کر رہے مگر اپنے وہم و گمان کی اور اپنی خواہشات نفسانی کی، وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى، حالانکہ ان کے پروردگار کے پاس سے ہدایت آ چکی ہے، اَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّى، کیا انسان کے لیے وہ سب چیزیں ہوں گی جن جن کی وہ تمنا کرے، فا فللہ الآخرۃ والأولی، آخرت اور دنیا تو صرف اللہ کے لیے. دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. يا الله يا أرحم الراحمين، ہمارے گھروں سے نکلنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، یہاں بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، قرآن مجید کے انوار و برکات سے ہمیں منور فرما دیجئے، ہمارے دلوں کو، ہمارے دماغ کو، ہمارے قلوب کو، ہمارے ابدان کو یا اللہ اپنے انوار سے منور فرما دیجئے. اللهم انس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلنا شاكرين لنعمتك، مسنين بها قابليها، واتمها علينا. اللهم إنا نسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.